بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کوئی بیان نہیں ہے, بیان تو اللہ والے اور علماء اور مفتی صاحبان کرتے ہیں, اور نہ کوئی بیان کی ترتیب بھی نہیں ہے. جس چیز کا دعوت دی جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس کو ہی مقدم رکھنا ہوتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ بیان سے پہلے یا بیان کے بعد کچھ دین کی بات ہو جائے تکرار کی نیت سے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بیان کر رہا ہوں اوپر بیٹھا ہوں, اور ابھی جو تھوڑا بہت پڑھا وہ بھی حضرت نے سکھایا تھا کہ اپنی گناہوں کی معافی اور عمل کی نیت, اور اپنے کو سب سے حقیر سمجھ کر پھر اسم اعظم پڑھ کر اس کے بعد جو بھی بات ہو اس کو کر لینا چاہیے. نیت اپنی ہونی چاہیے, اور یہ بھی اپنے آپ کو دل کو سمجھانا کہ صرف سمعنا سے کام نہیں چلے گا جب تک اطعنا نہ ہو. خالی سمعنا تو کفار نے بھی کہا تھا, لیکن ساتھ میں عصینا کہا تھا. ایک بات یہ دماغ میں رہے. دوسری بات دماغ میں یہ رہے کہ صرف محبت سے کام نہیں بنتا, اطاعت ضروری ہے. ابو طالب کو کتنی محبت تھی لیکن کام نہیں بنا کیونکہ اطاعت نہیں تھی. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا جب رزق کھاؤ تو رضا کا نام بھی لے لیا کرو, اور پہلے یا بعد میں. پہلے بھی الحمدللہ دین کی بات سن لی. میں تو صرف آپ لوگوں کا کس طرح جزاک اللہ کہوں, کس طرح دعائیں دوں, میرے بس میں نہیں. میرے دل میں جو خوشی ہے وہ رب کو پتا ہے کہ میرا دل کتنا خوش ہے کہ اتنے قیمتی لوگ ہیں آپ. آپ لوگوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, لیکن آپ لوگوں نے احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمایا, آپ کو, آپ کی اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو. جتنے ادارے ہیں یہاں اس وقت ان کے دوست موجود ہیں, بڑے موجود ہیں, اور جتنے اداروں کے بڑے نہیں موجود, اللہ سب اداروں سے ان کے فیوز اور برکات کو پورے دنیا میں پھیلائے. مسجد اختر کو, تمام مساجد کو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرمائے. حضرت نے فرمایا تھا کہ کسی سے ایک لفظ بھی سیکھ لیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ وہ اس کا آقا بن گیا, یہ اس کا غلام بن گیا. لیکن فرمایا زیادہ تر جو ہے وہ جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اپنے محسن اساتذہ کو بھول جاتے ہیں. فرمایا اب ہر سفر تو آدمی نہیں کر سکتا, ایک ایک کے پیچھے اتنا گنجائش بھی نہیں ہوتی, نہ اتنا وقت ہوتا ہے. تو کبھی ٹیلی فون کر لیا, ان سے دعا لے لی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فارغ ہوئے 6 سال ہو گئے, ہم نے تو کبھی فون ہی نہیں کیا, اب کیا فون کریں, ہم اب کیا خط لکھیں. تو وہ برسوں گزر جاتے ہیں. فرمایا نہیں, معافی نامہ اور دعا لکھ دیں, اور آئندہ کے لیے صرف دعا کا. اب تو آسان ہے, ٹیلی فون کر لیا, اجازت لے کر کبھی میسج کر دیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کے اب بخاری شریف آپ پڑھایا کرو. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ پڑھاتے تھے بخاری شریف. ایک دن حضرت پڑھا رہے تھے تو خیال آیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو ہجرت کر کے مکہ شریف جا رہے ہیں, مدینہ شریف جا رہے ہیں, پھر ہمارا بڑا کہاں رہا. تو کیفیت ایک ہو گئی, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے طلبا سے فرمایا میں ابھی آتا ہوں. پھر جا کر لرزتی آواز میں کہا کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں, آپ تو ہمارے بڑے ہیں, پھر ہم کس سے مشورے کریں گے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کر رہے ہو بخاری شریف پڑھا رہے ہو, لوگ آپ سے پوچھیں گے, تو مجھے تو جانا ہے. جو پتا ہے سب کو کیا مجبوریاں ہوئی تھیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ لوگ پیارے جو ہیں, تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے, پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, پھر ہچکیاں بند گئیں. حضرت نے بھی ان کو رونے دیا. اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد کا اتنا ہے, اور میرے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس چلے گئے, میرا کیا ان سے تعلق ہے. تو اتنا شدید غم ہوا کہ گھر میں آ گئے اور کہا اما جی محمود آیا ہے. تو حضرت کے نالین جوتیاں ہیں تو بھجوا دیجئے. حضرت پیرانی صاحبہ نے بھجوا دی, تو اس کو سر پر رکھ لیا حضرت نے جوتیوں کو, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, اور زارو قطار رونے لگے کہ اے اللہ میں اب آپ کے گھر آ رہا ہوں, لیکن میرا سرپرست اور کوئی بڑا تو ہے نہیں, میں آپ سے اپنے استاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے جوتیوں کے صدقے آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میری حفاظت فرمانا. تو پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک, کہ اپنے طلباء کو بھی یہ بتایا کرو تاکہ ان کی قسمت اچھی بنی رہے. باقی تفصیل بہت زیادہ ہے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے آداب معاشرت میں اس پر 80 صفحات ہیں، مشائخ اور استاذ اور طلبہ کے لیے نصیحت ہے، 80 صفحات۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری بات حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو تھوڑا وہ تشویش میں ہوتا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان سے بہت محبت سے بات کرنی چاہیے۔ اس پر حضرت نے 4 نصیحتیں فرمائی کہ ہونٹوں پر تبسم، ہونٹوں پر تبسم، چہرے پر شگفتگی، لہجہ نرم، اور مخلوق خدا پر شفقت اور رحمت۔ ابھی ساؤتھ افریقہ میں جانا ہوا تو وہاں ایک بہت بڑے مفتی صاحب بھی احسان فرماتے آتے تھے، حضرت کے اجازت یافتہ ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو وہ بھی بیٹھے تھے، تو ان کے گھر میں تھا، یہ اور بھی تھے علماء حضرات، تو حضرت کی بات یاد آئی کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو فرمایا اس میں عالم کے ذمہ بھی عالم کا اکرام ہے۔ فرماتے تھے مجھے بڑا غم ہوتا ہے جب مشہور عالم کا اکرام کیا جاتا ہے اور ایک ابھی فارغ ہوا ہے یا برس گزر گئے اس کا اکرام نہیں کیا جاتا، مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ پھر یہ واقعہ حضرت کا عرض کیا کہ حضرت میرے شیخ کے پاس ایک مولانا آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت والا یہ نمازیوں کا خون سفید ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی خیریت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا مولانا آپ نے تو حدیث پاک پڑھی بھی ہوگی، پڑھائی بھی ہوگی، ولا خیر فیمن لا یعلف ولا یولف، اس میں خیر نہیں جو محبت نہ کرے، محبت نہ کی جائے اس سے۔ حضرت جی ہاں، فرمایا مولانا ترتیب کیا ہے اس میں؟ کہ حضرت آپ فرما دیں، پہلے محبت کرنا ہے نا، آپ نے پہلے لوگوں سے محبت کی تو آپ تو حدیث پاک کی ترتیب کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہنسنے لگے، کہا حضرت بات دل میں اتر گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت کے پاس آیا کہ حضرت ہر ایک مجھ پر فدا ہو رہا ہے، فرمایا حدیث پاک کو عمل کی برکت ہے۔ تو اس پر مفتی امجد صاحب دامت برکاتہ بہت خوش ہوئے، کہ یہ حضرت والا کا نقطہ اللہ نے عطا فرمایا۔ دوسرا حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ابھی جب سینت المسلمین کے جلسے میں حکم فرمایا تھا مفتی فضل الرحیم صاحب نے، قاری ارشد عبید صاحب نے، تو جب میں وہاں تھا تو انہوں نے اپنی رہائش پر انتظام کیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ ایک بوڑھے ملنے آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا تھا بزرگ ہیں کیا ہے، بہرحال وہ ملنے آئے، کہا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ حکم کریں۔ فرمایا لوگ اصلاح کی طرف کیوں نہیں اتنا آتے؟ آپ فرما دیں۔ فرمایا ہم لوگوں کے وقت میں ہم سب چھوٹے تھے، تو چھوٹا تو بڑے کے پاس جائے گا نا۔ فرمایا اب اس وقت سبھی بڑے ہیں تو کہاں بڑے کے پاس جائیں گے۔ تو حضرت کی آخری نصیحت، اس کے بعد میں نے ہمارے دارالافتاء کے رئیس مفتی محمد نعیم صاحب سے کہا کہ آپ جو نیچے ہم جائیں گے تخصص دیکھنے، آپ لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو مفتی نعیم صاحب یہاں کا جو نظام ہے وہ چند منٹ میں بتا دیتے ہیں، تو نیچے پھر آواز کا مسئلہ ہوتا۔ تو بس آخری بات عرض کر دیتا ہوں حضرت والا کی، وہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے دین کے کام لیں، تو دیکھو گھر میں شرعی پردہ رکھنا، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جانا، تمہارے گھر میں کیبل کا اور نیٹ کا کنیکشن نہ جا رہا ہو، تمہارے گھر میں ٹی وی نہ ہو، ایک مٹھی سے داڑھی کبھی کم نہ کرنا، اور ٹخنا کبھی نہ چھپانا، اور جو یہ 2-3 باتیں عرض کر دیں۔ فرمایا یہ باتیں اپنے طلباء کو جب بار بار کہیں گے نا، تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہمارے جہاں علم پڑھایا تو جاتا ہے لیکن تربیت نہیں کی جاتی، تو فرمایا یہ تربیت کے دھارے میں آ جائیں گے۔ 2-4 منٹ مفتی نعیم صاحب بتا دیں گے کہ ہمارے تخصص کتنے برس کا ہے۔ کرسی دے دینا بھائی، آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وجہ سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ لوگوں کو دوبارہ آنے میں جھجک ہو کہ اتنا وقت قیمتی ہے اور اب 3 گھنٹے تو یہیں لگ گئے۔ تو نہ کوئی بیان کوئی مقصود ہے، بس چند باتیں جو حضرت نے سکھائی تھی کہ رزق جو ہے اس کے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دین کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے مفتی محمد نعیم صاحب، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جامع امدادیات میں پڑھے، وہاں اولا سے لے کر بخاری تک پہلے دن سے اللہ والے سے، حضرت سکر کے حضرت محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے اصلاحی باقاعدہ خط و کتابت، اپنے خط بھی مجھے دکھائے تھے، مفتی صاحب نے اچھے خاصے خط تھے۔ پھر وہاں سے تخصص کیا، حضرت مفتی عبد السکروی صاحب دامت برکاتہم شاگرد، حضرت محمد مفتی علی اصغر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد، پھر 18 سال اشرف المدارس میں رہے، ابھی الحمدللہ 1.5 سال سے 2.5 سال سے یہاں ہیں۔ تو کس طرح فتاوا کتنے حل ہوئے کیا ہوئے کس طرح دو سال کا یہ ترتیب ہے وہ چند منٹ میں بتا کے پھر آپ لوگوں سے دعا لینے نیچے چلیں گے انشاءاللہ تعالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم على رسوله النبی الکریم. الحمد للہ الذی بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. جو کچھ بھی الحمدللہ یہاں برکات ہیں جو نظر آ رہا ہے, جو ابھی ہم انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے, یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اس کی خاص توفیق ہے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس ادنا سی کاوشوں کو قبول فرما لیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اصل چیز قابلیت نہیں بلکہ مقبولیت ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نورانی قاعدے کو قبول فرما لیں اور کسی بخاری پڑھانے والے کو بڑے سے بڑے محقق کی تحقیقات کو رد فرما دیں تو کامیاب وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہے, وہ بڑا محقق نہیں. پھر ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کو کسی نے وفات کے بعد دیکھا, آپ حضران نے سنا پڑا ہوگا, تو پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ساری تحقیقات مقالات تصنیفات اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی, بس وہ دو رکعتیں چھوٹی چھوٹی جو تہجد کے وقت اللہ کے لیے پڑھتا تھا وہ کامیاب ہو گئی, وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند فرما لی اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کو بھی پسند فرما لے. ہمارے ہاں الحمدللہ ایک شعبہ جہاں ہم پہلے جائیں گے وہ مرکز الافتاء والارشاد کے نام سے ہے. اس میں دارالافتاء کا شعبہ ہے جس میں سوالات آتے ہیں, دستی سوالات بھی آتے ہیں الحمدللہ, اور ای میل کے ذریعے سے بھی دنیا کے مختلف ممالک سے اور پاکستان کی مختلف جگہوں سے آتے ہیں. تو وہ سوالات فتوے کی صورت میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. اب تک الحمدللہ پچھلے سال شوال میں صرف سپیکر پہ اعلان ہوا تھا, اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے فضل و کرم سے جو رجوع ہوا اب تک تقریباً 5000 سے زائد فتاوی جاری ہو چکے ہیں, جس کے تقریباً 26 رجسٹر تیار ہیں جو بیان الفتاوی کے نام سے جمع ہیں. جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تبات کا موقع دے گا تو بیان الفتاوی کے نام سے وہ فتاوی جمع ہیں. ان 26 جو 5000 سے زائد فتاوی جاری ہوئے وہ اکثر وہ طلبہ تخصص نے لکھے, اور طلبہ تخصص کی ترتیب یہ ہے کہ 2 سالہ تخصص فی الافتاء ہے. اس 2 سالہ میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ اس میں بعض چیزیں تو مطالعے کی ہیں, مطالعے میں جیسے سب سے بنیادی فتاوی شامیہ ہے, وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں فتاوی شامیہ کا کیا مقام. پھر امداد الفتاوی, امداد المفتین, دوسرے اکابر کے اردو فتاوی, یہ نصاب میں مطالعے میں داخل ہے. اور تدریس میں اصول الافتاء و آداب حضرت شیخ الاسلام صاحب کی عربی میں کتاب ہے, وہ کتاب پڑھائی جاتی, میراث کو دوبارہ پڑھایا جاتا ہے, حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب وہ میراث پڑھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ فقہ البیوع ہے, جدید مسائل پر ہمارے اساتذہ جو رفقاء بھی تعارف ہوگا وہ جدید مسائل پر ان کو تحقیقی مقالہ دیتے, تیاری ہوتی, باقاعدہ مذاکرہ ہوتا ہے. 2 سالہ نصاب میں ہمارے ہاں سب سے بنیادی چیز جس کو داخل حاصل ہے وہ قرآن کریم پھر سے نئے سرے سے اس کو تازہ کرنا ہے. تو بیان القرآن کو جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, اس کو ہم نے نصاب میں دوبارہ سے داخل کیا اور اس کے مختلف حصے بنا کر نصاب کو 2 سالوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ اس کو فصول میں تقسیم کر دیا. سماہی, ششماہی اور سالانہ والا حساب نہیں ہے, بلکہ ہر 2 مہینے کی ایک فصل ہے جس کو سیمسٹر کہا جاتا ہے. ہر 2 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے, اس کا ایک مخصوص نصاب ہے. اس کو کور کرنے کے بعد, پڑھنے کے بعد پھر اگلے 2 مہینے, پھر اس سے اگلے 2 مہینے. تو پہلے سال کو 5 سیمسٹروں پر, 5 فصول پر تقسیم کیا گیا. اسی طرح دوسرے سال کا نصاب بھی 5 فصول پر ہے. ان میں دونوں سالوں میں جو طلبہ تخصص ہے 200 فتاوی لکھنا پوری تحقیق کے ساتھ ان کے ذمہ نصاب کا حصہ ہے. الحمدللہ رجوع زیادہ ہے تو طلبہ نے, بعض طلبہ 200 کا نصاب ابھی سے پورا کر لیا, بعض حضرات نے 2 مہینے پہلے ہی پورا کر لیا, کسی کے 300 فتاوی بھی ہو جاتے ہیں. وہ فتاوی کی میں ترتیب عرض کروں گا وہ کس طرح حل کیے جاتے ہیں. تو 5 اور 5 دونوں سالوں کی 10 فصول ہیں. تو پوری تفسیر کو تدبر کے ساتھ تلاوت, دیکھو تفسیری مباحث ہیں, قرآن کریم کے عجائبات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے, اس کی مباحث ختم نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے مفہوم کے ساتھ اور مراد ربانی کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے تدبر کے ساتھ تلاوت نصاب کا حصہ، اس کا باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد، جیسے شیخ وہبۃ الزہیلی کی تفسیر منیر مشہور ہے، اس میں فوائد بھی مستنبط کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف کے ساتھ تعلق کو تازہ کرنے کے لیے جس وقت ہم درس نظامی میں پڑھتے ہیں تو وہ عبارت کی تیز رفتاری ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بر راستے کے مناظر ہی نظر آتے ہیں، اور وہ حدیث کے متن کے اندر غور کرنے کا، اس سے مفاہیم اخذ کرنے کا اور استفادہ کرنے کا موقع نہیں۔ بہت سارے حصے تو سماعی اور ششماعی تو مباحث میں گزر جاتے ہیں، کتاب الطہارت اسی میں دو مہینے یہ حصے تو کتاب الطہارت میں گزر جاتے ہیں۔ جب وہ خاص حصے آتے ہیں جہاں بہت زیادہ تدبر کی ضرورت ہے، کتاب الانذار والتحذیر، کتاب الفتن، کتاب الملاہم، کتاب الآداب، وہ اتنی تیز رفتاری سے گزرتے کہ کچھ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیسے کیسے علوم اور کیسے کیسے عجائبات احادیث میں چھپے ہوں۔ تو پوری مشکات کو پھر سے پاروں میں بانٹ کر مختلف حصے ان 10 فصول میں تقسیم کیا ہے تاکہ تدبر کے ساتھ مشکات کی تلاوت بھی کی جائے گی، اس کا ترجمہ بھی سنا جائے گا، اس سے حاصل ہونے والے فوائد بھی مباحث سے ہٹ کر اس کے ترجمے اور مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے مرقات، تیبی اور النہایہ فی غریب الحدیث ابن الاثیر جزری رحم اللہ کی جو مشہور کتاب ہے حدیث کے معانی اور مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے، ان 3 کتابوں کی روشنی میں حدیث کو تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کی جاتی اور امتحان بھی لیا جاتا۔ اور یہ بات اخذ کی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسند الہند تھے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم جن کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، فرماتے تھے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں حدیث کے متن کی بھی ایسے تلاوت کی جاتی تھی جس طرح قرآن مجید کی گھروں میں تلاوت کی جاتی۔ تو تلاوت حدیث کو معمول میں داخل کرنے کے لیے تاکہ مباحث سے ہٹ کر سب سے بڑا جو منبع خود الفاظ نبوت ہے، جو منبع نور ہے اور منبع مسائل ہے، ان الفاظ سے مناسبت تاکہ وہ الفاظ ذہن نشین ہوں، یہ تلاوت کو 2 سالہ نصاب میں تقسیم کیا گیا۔ الحمدللہ یہ تو اس کا، باقی فقہی اسباق ہیں اور وہ ترتیب تو معروف ہے کہ کس انداز سے وہ نصاب میں فتاوی شامیہ اور دوسری چیزیں۔ طلبہ کو پہلے سمسٹر کے بعد جب ان کو فتاوی دیے جاتے ہیں استفتاءات حل کرنے کے لیے، تو شروع میں ہر طالب علم کو ہر سوال کے حل کرنے کے لیے 10 عربی کتابوں کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ 25 فتاوی تک یہ معمول چلتا ہے، 25 کے بعد پھر تخفیف ہوتی ہے، جی الان خفف اللہ ان کو، اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے پھر 5 عربی کتب کا حوالہ لازمی رہ جاتا۔ ان 5 میں اور 10 میں 3 لازمی ہیں، 7 اختیاری۔ لازمی حوالہ جات میں مبسوط امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الائمہ امام سرخسی کی مبسوط جو شہرہ آفاق کتاب ہے، اور آپ کی کتاب ایک امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی کرامات میں سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، جو ظاہر کہ آپ کی 32 جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب، آپ حضرات جانتے ہیں کنویں میں قید کی حالت میں لکھوائی گئی، آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، نہ تفسیر نہ فقہ کی کتاب۔ اور امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے امام محمد کی 6 کتابوں کو اکٹھا کیا تھا، اس امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکافی کی شرح ہے یہ مبسوط امام سرخسی۔ اور لکھوانے کا انداز عجیب کہ آپ قید میں ہیں اور کنویں میں، اندھا کنواں، اور اسی میں آپ کی قضاء حاجت، اسی میں وہ ٹکڑے کی شکل میں جو خوراک ملتی ہے وہ ہوگی، اور اسی میں قسم پرسی، اور لمبا 14-15 سال کی وہ جیل، اور کنارے پر آپ کے شاگرد آتے تھے اور کنویں سے بیٹھ کر املا کراتے تھے، وہ جو املا کی ہوئی کتاب ہے وہ 32 جلدوں میں اس وقت ہمارے دارالافتاء میں اور سب جگہ موجود، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں۔ کسی نے شمس الائمہ یعنی اماموں کے بھی سورج ان سے پوچھا تھا، حضرت آپ کو کتنے مسئلے آتے ہیں؟ امام شافی کے دیکھو کتنی بڑی تحقیقات، فرماتے تھے کہ مجھے اتنے مسائل آتے ہیں امام شافی کی ساری فقہ اس کی زکات بھی نہیں بنتی۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کا یہ حال ہے، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم، ان کا کیسا وہ سمندر ہوتا ہوگا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ تو شمس الائمہ امام سرخسی کی یہ کتاب بھی لازمی حوالہ جات میں، اور اس کی بڑی برکات الحمدللہ بہت ظاہر ہوتی۔ نمبر 2 بدائع الصناء، امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ بھی نصاب میں داخل۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ماوراء النہر کے بہت بڑے محدث، ان کی بیٹی بھی بہت بڑی محدثہ اور فقیہ تھی، جب ان کی شادی کی بات چلنے لگی تو اس وقت بڑے بڑے شہزادوں کے بادشاہوں کی طرف سے پیغامات نکاح ہے کہ ظاہری خوبیاں بھی اور باطنی خوبیاں، وہ خاندان ایسا تھا تو رشتے بہت آنے لگے۔ وہ خود خاتون نے یہ کہا جو بڑی محدثہ اور فقیہ تھی، میں تو اس سے شادی کروں گی جو اپنے زمانے کی سب سے بہترین کتاب تالیف کرے۔ چنانچہ جیسے یہ اعلان پتا چلا تو جتنے علماء چھڑے تھے جو شادیوں کی تلاش میں تھے، سب میدان تصنیف میں کود پڑے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کو 300 کتابیں لکھی گئیں اس وقت، صرف شاید کس کی کتاب پسند آ جائے ہمیں نکاح کے لیے قبول کر لیا جائے۔ تو امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ان کو بہت پسند آئی، اور ایسی کتاب ہے وہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ 5ویں 6ویں ہجری کی لکھی ہوئی کتاب، ان کا دماغ اس وقت بھی کمپیوٹرائز دماغ تھا، اس ترتیب کے ساتھ لکھی۔ نفت العنبر میں حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد عربی میں جو آپ کی نفت العنبر فی حیات انور، اس میں علامہ بن نوری لکھتے ہیں کہ میرے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نے بدائع و ثنایا کا تفصیل استعام مطالعہ کر لیا وہ فقیہ النفس ہو جائے گا، اس کا گوشت پوست، اس کی آنکھ کان سب فقیہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب میں یہ خصوصیت رکھی۔ تیسری فتاوی شامی ہے، یہ نصاب کا یہ لازمی حوالہ جات، باقی اختیاری ہیں ساتھ، وہ کہیں سے بھی لے۔ پھر حوالے لکھنے کے بعد اکابر کے فتاوی سے اس کی تصدیق، تاکہ ہماری کوئی رائے کوئی الگ سے کوئی رائے نہ بن جائے، بلکہ ہم جو کچھ ہم نے اخذ کیا، جو سمجھا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے بھی وہی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا، اگر ہماری سمجھ ان کے موافق ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اطمینان ہوتا اور اس فتوے کو آگے جاری کر دیا، ورنہ تلاش رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے بزرگوں کی تائیدات میں سے کوئی فتاوی میں سے اس کی کوئی نظیر مل جائے جس سے اطمینان قلب حاصل ہو۔ تو اس طرح یہ ترتیب فتاوی کی چلتی، الحمدللہ اس طرح 200 فتاوی اس ترتیب کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ پھر آخری حصے میں مقالہ جات، تبویب کے یا مختلف موضوعات پر وہ کام ہوتا ہے، وہ بھی سال دوم کے طلبہ آخر میں کرتے ہیں۔ اس دفعہ ان کا پہلا وہ چونکہ بیج ہے، وہ پہلی جماعت فارغ ہو گئی تو ان کو کام حوالے کیا گیا۔ ہر سمسٹر یعنی فصل کے آخر میں ایک مسابقہ علمیہ ہوتا ہے، کسی بھی علمی موضوع پر جو موسم چل رہا ہے اس کے مطابق، جیسے حج کا موسم ہے تو حج، زکات کا موسم ہے تو زکات، قربانی کا موضوع ہے تو کرو۔ آپس میں ہمارے جتنے بھی طلبہ تخصص ہیں، جو تقریباً 37 کے قریب ہیں دونوں سالوں کے، تو ان طلبہ کی ہم نے 4 جماعتیں بنائی الحمدللہ، ایک حزب الامام اعظم ابی حنیفہ، حزب الامام مالک، حزب الامام الشافعی، حزب الامام احمد، ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں، آپس میں قرآن اندازی سے 2 جماعتوں کا مقابلہ، سوال و جواب اس موضوع سے، پھر جو جیتیں گی ان کا آپس میں مقابلہ، پھر جو ان میں سے جو جیتے گی ان کے پھر امتحان میں آگے جو نمبر ہیں وہ باقاعدہ درج کر دیے جاتے ہیں، تاکہ جو امتحان میں انعامات ملیں گے، پوزیشن ہوگی یا جو وظیفے میں اضافہ ہوگا، اس کی جو ترتیب ہوگی وہ نمبروں کے ساتھ، یہ نمبر بھی اس میں شمار ہوں۔ کتابوں کے 50-50 نمبر مقرر کیے گئے، اس کے علاوہ 50 نمبر حسن اخلاق کے، صفحہ اول کی پابندی، حسن اخلاق، حسن معاشرت، حسن گفتار، نمازوں کی پابندی، یہ ساری چیزیں، وضع قطع، تخنوں سے اوپر شلوار کا ہونا، باقی ساری چیزیں دیکھی جاتی، الحمدللہ وہ اساتذہ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے اس چیز ان کو غور کرتے ہوئے دیکھ کر پھر ان چیزوں کے بھی نمبر اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ تو 50 نمبر حسن اخلاق کے، حسن معاملات کے، ان ساری چیزوں کے بھی باقی کتابوں کے ساتھ ساتھ، گویا جس طرح ہم نظریاتی طور پر، علمی طور پر پڑھتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ عملی طور پر اس پر کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے بھی پھر نمبر اس میں درج ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہ ترتیب ہے، اول دوم سوم آنے والوں کو تو الحمدللہ حضرت والا کی طرف سے نقد انعام پیش کیا جاتا ہے اور اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، اور ہر 2 مہینے کے بعد ملتی ہے تو بڑی قابل رشک ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دنوں کے بعد ماشاءاللہ ان کی جیب گرم ہو جاتی ہے۔ وظیفے کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ جو 90% ہر کتاب میں نمبر لیں گے جس کا نتیجہ ہوگا اس کا وظیفہ زیادہ مقدار میں بڑھتا ہے، جو 80% لیں گے ان کا وظیفہ اس سے کم مقدار میں بڑھے گا، جو 70% لیں گے ان کا وظیفہ غالباً اسی پہ برقرار رہتا ہے جو 1000 روپے ہر ایک کے لیے طے، تو آگے 1300 یا 1600 جو وظیفے کی مقدار ہے وہ جتنے فیصدی نمبر آگے اپنے آپ کو وہ لے جائیں گے وہ اس وظیفے کے وہ مستحق ٹھہریں گے، اسی کے مطابق ان کو ملتا ہے۔ یہ وظیفے کی ترتیب ہے، کچھ مختصر سا یہ عرض کیا ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اس میں مزید برکات عطا فرمائیں۔ یہ شعبہ تو یہاں دارالافتاء کا ہے، باقی جو اصلاحی سلسلہ ہے غرفۃ السالکین کا، وہ بھی آپ جیسے جائیں گے انشاءاللہ وہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں۔ آپ سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ تشریف لے آئیں جی دارالافتاء میں نیچے تخصص۔